ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارک حجرات قرآن کریم کی 49 نمبر سورہ کے جو 18 آیات پر مشتمل، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے بنیادی طور پر ہماری معاشرت، سوسائٹی میں ہمارے رہنے کا انداز، طرز زندگی، اس کے بنیادی ترین آداب اس سورہ مبارکہ کا موضوع خاص. ابتدائی آیات جو آپ کی خدمت میں پیش کیں، اس میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنی اور پھر رسول کی جانب ہمارا رویہ اور ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. اس کے دو حصے، ایک طرف پروردگار ان افراد کو بیان کر رہا ہے کہ جو پیغمبر یا اللہ کی نسبت اہانت، گرچہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خدا نے خطاب کیا ہے، لیکن اگر ایمان لانے والا اس ادب کو رعایت نہیں کرے گا، اب ایمان لانا یہ خود ایک فیض ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص ایمان کے کسی مرحلے پر نہیں ہے. ایک بحث ہے نفاق، نفاق الگ بحث ہے. منافق ایمان لایا نہیں ہوتا، اس کو ظاہر کر رہا ہوتا، لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کا خطاب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سم ڈگری آف بلیف اس کے اندر ہے، ایمان کا کوئی نہ کوئی درجہ، ایمان کی کوئی نہ کوئی ڈگری اس کے اندر ہے، لیکن اس ڈگری کے باوجود بھی اگر یہ ڈیلیبریٹلی پیغمبر کے متعلق، یا یوں کہوں کہ معصوم کے متعلق آداب کی رعایت نہیں کرتا، تو گرچہ لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ کر رہا ہو. دیکھیے یہ بحث ہے، ایک مرتبہ غلطی ہونے کا معنی ہے، ایک مرتبہ کیا ہے کہ لاشعوری طور پر آپ کر رہے ہوتے ہیں. غلطی میں اور لاشعوری عمل میں فرق کیا ہے؟ غلطی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کرنا چاہ نہیں رہے ہوتے، مثلا کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن لاشعوری حرکت کا تعلق بنیادی طور پر آپ کے بلیف سسٹم سے ہی ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے کردار سے، اور یہ چیز پریکٹس چاہتی ہے. یعنی اگر ہم کسی چیز کو جب تک پریکٹس میں لے کر نہیں آئیں گے، تربیت کے مراحل سے نہیں گزاریں گے، وہ ہمارے لاشعوری مراحل کا حصہ نہیں بنتی. لہذا میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں مسلسل اس کو تکرار کیا، لیکن اصل یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے، علماء کے سامنے، اساتید کے سامنے، بزرگوں کے سامنے مؤدب بنانے کی پریکٹس کرتے رہیں گے، تو ایک دن میں تو نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ سے وہ بیہیویئر نکلتا رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے اور اپنے آپ کو بار بار ندامت کے ساتھ، اپنے آپ کو تنبیہ کے ساتھ، اپنے آپ کو توجہ دلاتے ہوئے بار بار کوشش کریں گے، تو بالآخر آپ اس جگہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں وہ ادب آپ کے لاشعوری حرکت کا حصہ بن جائے. جب یہ ادب آپ کی لاشعور کا حصہ بنے گا، تو پھر کیا ہوگا، بدترین غصے میں بھی آپ اس جگہ پر کنٹرول کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں. یہ بڑا لطیف سے مراحل ہوتے ہیں کبھی کبھار. میں ایک مثال دیتا ہوں, شاید آپ کو اس سے حس بات کو میں جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہو جائے. بعض مقاتل اور تاریخ نے اس کو لکھا ہے کہ جب 7 محرم کو شمر کے اور عمر 7 کے لشکر سے ایک چھوٹا سا لشکر, ایک دستہ جس کو کہنا چاہیے, اس کو آرڈر دیا گیا کہ خیموں کو دریا سے ہٹا دو. اب یہ دستے سے مراد یعنی کچھ 4-5 لوگ نہیں ہیں, ایک تعداد ہے لوگوں کی, ایک دستہ ہے پورا. یہ آیا اور اس نے مطلب یہ کہا کہ جی ہمیں آرڈر کیا گیا ہے کہ یہاں سے خیموں ہٹا دو. تو اب آپ جانتے ہیں اس طرف کون ہے, علی کا وہ علی بیٹا کہ جو کربلا میں گویا نمائندگی کر رہا ہے حضرت امیر علیہ السلام. حضرت عباس علیہ السلام, تاریخ کہتی ہے کہ لشکر کو ایک مرتبہ دیکھا حضرت نے اور لازمہ تو وہ حیدری جلال حضرت کی چہرے اور آنکھوں میں آیا اور آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا تلوار سے اور پھر مخاطب کر کے کہا اگر کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے عبور کر کے دیکھا. اب آپ اس کیفیت کو اپنے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ شجاعت, جرأت, بہادری, دلیری کس مقام پر ہے. اور تاریخ کہتی ہے کسی کے اندر پورے لشکر یا اس دستے میں کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ سکے. اکیلے حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں اور جلالت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, کسی کے اندر ہمت نہیں. کہا عین اسی لمحے میں کہ یہ چل رہا ہے سلسلہ, کسی نے آ کر پیچھے سے کہا حضرت عباس کو کہ امام حسین کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دو. میں امام حسین کا نام سننا تھا, کوئی حرف نہیں, کوئی بات نہیں, تلوار کو رکھا نیام میں, سر جھکایا, پہلی تناب خیموں کی کھولنے والے حضرت عباس. اب یہ جو بیہیویئر 180 ڈگری موو کر رہا ہے نا, یہ ایسے تو نہیں آتا, یہ تربیت چاہتا ہے. یہ کمال تربیت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے جو حضرت عباس کی شکل میں کربلا میں ظہور. کیا ہمارے زمانے کے امام کو ایسے افراد نہیں چاہیے؟ کہاں تیار ہوں گے یہ افراد؟ گھر کے اندر. تربیت کا میدان کیا ہے؟ ماں باپ. لہذا اب ہمارے خاص طور پہ یہ نوجوان ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ صورت نوجوان دکھائی دے رہے ہیں, کہاں کرنی ہے پریکٹس؟ گھر کے اندر. کہاں کرنی ہے پریکٹس؟ امام کے آنے سے پہلے. دوسرا, ابھی اسی کا دوسرا فیز کیا, الذین یغضون اصواتهم عند رسول, اپنی آواز کو دبا کر رکھتے. اب اس طرح کہ آپ کسی فیز میں ہوں اور آپ کو امام پکار لیں تو آپ کی آواز اوپر جانی نہیں چاہیے. تاریخ میں مقامات ہیں, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. 3 دن لوگ پیغمبر کے پاس, 3 دن دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے, 3 دن آتے تھے, کھاتے تھے اور ابو لہب کوئی بات کہتا تھا سارے اٹھ کے چلے جاتے تھے. 3rd دن جب ابو لہب بول کر لوگوں کو پراکندہ کرنا چاہتا تھا, حضرت ابو طالب پورے جلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار اب کوئی اٹھا اپنی جگہ سے. اب یہ کیفیت حضرت عباس کی آپ اس کو حس کر سکتے ہیں نا کہ جلالت کا عالم ہے, اور ایسی جلالت تھی کہ پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے قریش میں, بنو ہاشم میں پھر کسی اور کی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت ابو طالب کے سامنے بات کرتا. اب یہ روب, یہ دبدبا, یہ شہامت, یہ جلالت کا عالم ہے نا, تو خبردار کس جلالت کے ساتھ حضرت ابو طالب نے کسی کے اندر ہمت نہیں. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے, عین اس جلالت کے عالم میں جب سب کو بیٹھا دیا, جیسے ہی اپنا چہرہ پیغمبر کی جانب موڑا, جلالت کے آثار ختم. آواز میں نرمی, چہرے پہ مسکراہٹ, آنکھوں کو جھکا لیا اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں سیدی, یہ الفاظ ہیں میرے سردار. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود سید البتہ ہے. اس نرم لہجے کے ساتھ احترام، یہ حضرت ابو طالب کا احترام بتا رہا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نبوت شناس، جانتے ہیں میں کس سے بات کروں. یہ آیات تو مدینہ کے آخر میں آ رہی ہیں، اس کی مصداقی کیفیت جناب ابو طالب ابتدائے نبوت. الذین یغضون اصواتهم عند رسول، یہ چیز لاشعوری طور پر کب بنے گی حصہ، لہذا غلطی کا جو امکان ہے وہ اس مقام پر باقی نہیں رہتا. اگر آپ اور میں تربیت یافتہ نہ ہوں تو پھر جو حرکت میری ہو رہی ہے وہ غلطی نہیں کہلائے گی، یہ غلطی نہیں ہے، یہ تربیت کا فقدان ہے. دین کا چاہتا ہے کہ ہماری یہ تربیت ہو، لہذا بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کا سپاہی بننے کی کوئی امید ہے، کوئی شوق ہے، کچھ چاہتے ہو، تو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ ادب سے. اسٹارٹ کہاں سے کریں مولانا؟ ادب سے، مؤدب بننے کی کوشش کرو. تیسری جو فیز ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جاہل ہیں، جن کی عقل کام نہیں کرتی، آواز لگاتے ہیں پیغمبر کو پوچھنے کے لیے، بلانے کے لیے. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، احترام کیا ہے؟ ویٹ کرو جب تک کہ خود معصوم. لیکن اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ پھر تیسرا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں دوبارہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہہ رہا ہے، ان جاءکم فاسقون، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسقون بالنبئن، تمہارے پاس اگر فاسق آئے بالنبئن، نبا خبر کو کہتا ہے، لیکن عام طور پر نبا اور خبر میں عام طور پر فرق یہ ہے کہ نبا کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے خبر کے مقابلے، اور نبا ایسی خبروں کو بھی شامل کر لیتا ہے جن کا تعلق آئندہ سے ہو. نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی آئندہ کی خبر دیتا ہے. یا نبا سے مراد وہ خبریں بھی ہیں جو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے متعلق، لہذا یہاں پہ نبا کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پتہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ کوئی بات کر. اب یہاں پر یہ جو آیت ہے علم فقہ و اصول میں، اس کے اوپر بڑی مارکت العرا بحثیں ہیں، علماء نے اس سے بڑے بڑے استنباط کیے ہیں، اور آپ نے بار کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ روایت ثقہ ہونی چاہیے، راوی ثقہ ہونا چاہیے. یہ جو وثاقت راوی ہے، یعنی راوی مؤمن ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کا عقیدہ صحیح ہو، یہ بحث اسی آیت سے استدلال کی جاتی ہے. لہذا اب راوی کی وثاقت جتنی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اتنا خبر کے اوپر اطمینان کا لیول نیچے آتا ہے. لیکن یہاں پہ لفظ خبر استعمال نہیں کیا، نبا. ایک امکان یہ ہے کہ چونکہ خبر اکثر صرف ماضی سے یا خبر کچھ ایسی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کو یوں سمجھ لیں کہ جاننا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے نسبت، لیکن نبا مستقبل یا وہ چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے ان سے متعلق ہے، ان کو بھی شامل کرتی ہے. لیکن اس آیت میں وہ جو استدلال فقہ میں کیا گیا وہاں پر جو استعمال ہوا اس کا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے سوشل بیہیویئر کو اپنے سمجھنے کے لیے یہ بھی آیت، اور خاص طور پہ آج کی دنیا میں شاید اس کا رول اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو ایتھیکل اور سوشل پوائنٹ آف ویو سے بحث کریں. آیت کیا ہے؟ ان جاءکم فاسقون بالنبئین، خبر لانے والا کون ہے؟ فاسق. اگر تمہارے پاس آئے کون؟ فاسق بالنبئین، کسی خبر کے ساتھ، کوئی نیوز لے کر آئے، تو کیا کرو؟ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی جستجو کرو، پتہ کرو کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں. کیوں؟ ان تصیب قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم سے اصابت کرو، ملاقات کرو جہالت کی بنا پر. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کو غلط خبر مل گئی ہے کسی کے بارے میں، اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم کی بات، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جماعت سے بات کر رہا ہے، اس کا شان نزول اپنی جگہ پر ہے. اس میں جس کو راویوں نے تمام شیعہ سنی تمام مل کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاسق ہے یہ کون ہے؟ ولید بن عتبہ. جو قرآن کی نظر میں یعنی اس فاسق کا مزاق آپ اہل سنت کے ہاں بھی جا کر کہیں کہ بھائی یہ فاسق کون تھا؟ اسلامی لشکر کھڑا ہوا ہے, ایک فاسق نے آ کر کسی اور لشکر کے متعلق جھوٹی خبر دی کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ یہاں سے تیار ہو کے چلے, جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو کیا ہوا؟ شرمندگی ہوتی ہے نا آدمی. میں آپ کو کسی کے بارے میں غلط بتاؤں کہ اس نے یہ یوں کر دیا ایسے کر دیا, آپ چلے گئے لڑنے کے لیے, وہاں جا کے پتہ لگا وہ خبر ہی نہیں, آپ کی اپنی حالت کیا ہوگی؟ آپ شرمندگی کا شکار ہوں گے نا. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے فاسق کی بات کو بغیر مانے ایکشن لے لیا تو کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, ایسا نہ ہو کہ پھر تم اپنے کیے پہ نادم شرمندہ. کامن ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کو جنگ اور اس کے موقع یہ ہوا, لشکر تیار تھا, یہی حضرت جس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے فاسق. اب مزیدار بات کیا, یہ تاریخ ہے ہماری, جس کو قرآن لفظاً فاسق کہہ رہا ہے اس کو کوئی آ کر کبھی کوفے کی گورنری دے دے, کبھی مدینے کی گورنری دے دے, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ جس کو قرآن, یعنی اگر آپ فاسق کے لیے بورد میں جا کر تلاش کریں گے کہ بھائی یہ فاسق کون ہے, لکھ بھی رہے ہیں کہ اس فاسق سے مراد یہ ہے, پھر وہی مدینہ کا گورنر بن جائے, وہی کوفہ کا گورنر بن جائے, اور آپ بالکل چپ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بتائیں بھی نہیں کہ بھائی یہ, لیکن اب کب تک چپ رہو گے بھائی؟ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا, لیکن سوشل میڈیا سے متعلق بھی اسی یہاں بحث ہے, وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اب کب تک چھپاؤ گے؟ اب جو ڈر لگا ہوا ہے ان کو, نئے قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے کوئی غلطیاں تاریخ کی چھپ جائیں, لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ اب تو غلطیاں چھپنے کا کوئی امکان باقی بچا ہی نہیں ہے. کسی کو پیغمبر لعنتی قرار دے کر مدینہ سے جلا وطن کر دیں, وہ بعد میں آ کر خلیفۃ المسلمین بن جائے, یہ اسلام کی ایکویشن, یہ ایکویشن بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور ایسے اسلام کو امام حسین نے کہہ دیا تھا علی الاسلام سلام, جب امام حسین نے سلام کر دیا تو ہماری طرف سے بھی دو سلام اور لے لو, ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے, ہم تمہاری زبان میں کافر صحیح, شوق سے کہہ لو ہمیں, اگر تمہارا اسلام یہ ہے تو پھر اپنے پاس رکھو, پھر ہم اس کفر کو بھی خوشی سے قبول کر لیں. وہ بالآخر جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مولویوں کو نہیں دیا, یہ تو قیامت کے دن یہ سوال لے, ہم بھی بالکل قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سوال رکھے ہوئے, اور قیامت بعد میں آئے گی, تم ابھی فیصلہ کر لو. اگر تمہارے اسلام کا نتیجہ یزید جیسا خلیفۃ المسلمین, مروان جیسا ولی خلیفۃ المسلمین ہے, تو یہ اپنے لیے حل کرو, آگے ہمیں نہیں بتاؤ کہ کیا کرنا ہے, اپنے لیے حل کرو معاملات, ہماری فکر چھوڑو کہ ہم جہنمی ہیں یا نہیں ہیں, کافر ہیں یا نہیں ہیں, اپنے لیے فکر کرو کیا کرنا ہے. لیکن اب یہ سوشل کامن بیہیویئر ہے, اس آیت کا عام ظہور اگر ہم اس کو کہیں گے کہ اسباب نزول یا شان نزول کے اعتبار سے, لیکن یہ کامن بیہیویئر ہے, یہ اب ہمارے ساتھ ہر جگہ ہونا ہے, انفرادی لیول سے لے کر اجتماعی لیول پر, آپ کی اور میری زندگیوں میں عام طور پہ ہوتا ہے, ہمارے ساتھ یونیورسٹیوں میں, کالج میں, بازار میں, خاندانوں میں, وہ ایسے لوگ بھرے پڑے ہوئے. اب خود یہ یاد رکھے گا, خود فاسق ہونے کا ایک معیار یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو مومن کو غلط خبر دیتا ہے تاکہ وہ نقصان اٹھائے. اب ہر وہ آدمی, ہمیں کسی کو اپنے اندر جھانکیں, اگر میں نے زندگی میں کبھی ایسا کیا کہ میں کسی سے غصے میں تھا, اپنا غصہ نکالنے کے لیے میں نے اس کو کسی کے بارے میں غلط خبر دی, یہ سوچ کے کہ میں اس کو کہوں گا, یہ پرابلم ان کے درمیان پیدا ہو جائے کہ وہ فاسق خود میں ہوں, کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب فاسق کی بات قرآن کیا کہتا ہے؟ اب مسئلہ یہ, آپ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی اگر ہم ہر خبر بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں. سورس اگر مطمئن نہ ہو، غور کیجیے گا اس کی عمومی ترین کیفیت کیا ہے، سورس اگر مطمئن نہیں ہے تو اسے بغیر تحقیق کے آگے مت بڑھاؤ. کیوں؟ ایسا نہ ہو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تم اپنے کیے پہ بعد میں نادم. سورس مطمئن ہونا چاہیے. موجودہ دور میں سوشل میڈیا، آیا سورس مطمئن ہے؟ کیا واقعی واٹس ایپ، فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ مطمئن سورس ہے؟ قابل اطمینان سورسز ہیں؟ نہیں ہے. اگر یہ قابل اطمینان ریسورسز نہیں ہیں اور آپ نے آرام سے فارورڈ کر دیا، تو اس وقت میں جب آپ فارورڈ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ فاسق کا ساتھ دینے والے. اس فیز میں تو خبر آپ پہنچا رہے ہیں نا، جو کچھ بھی آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں آپ. لہذا معاشرے میں جھوٹ پھیلانا، معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ اب زبان سے نہیں رہا، اب یہ کس سے ہوگا؟ کلک سے ہو گیا. غیبتیں بھی کس سے ہوگی؟ کلک سے. تہمتیں بھی کس سے ہوں گی؟ ہم حصہ بن رہے یا نہیں بن رہے؟ ذرا سا کچھ ہوتا ہے، کوئی آتی ہے ہمیں، ہم فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اگر کوئی چیز جو آپ فارورڈ کر رہے ہیں تہمت یا بہتان کا باعث بنی ہوئی ہے، تو آپ اس کو فارورڈ کر کے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، معاونت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو بر، نیکی اور تقوی میں، اسم و عدوان، گناہ اور عدوان میں ایک دوسرے کی معاونت مت کرو. یہ معاونت کیا ہے؟ اس وقت یہ معاونت سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اچھی حدیث، اب یہ مجھے نہیں پتا استفتہ کی ضرورت ہے، لیکن کہ اگر آپ نے روزے میں بغیر جانے، بغیر سورس کو تحقیق کیے، قال رسول اللہ، قال معصوم فارورڈ کر دیا اور وہ پیغمبر نے نہیں کہا ہوگا، تو روزے کے ایک مسائل میں سے یہ ہے یا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اللہ اور رسول کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت دی، روزہ باطل. اب آپ کا یہ فارورڈنگ اس کے اندر شامل ہوگا یا نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول اور معصومین پر جھوٹ باندھنے کے مصداق کا حصہ بن جائے گا تو روزہ. لہذا جتنی بھی فارورڈنگ کرنی ہے افطار کے بعد کرنا، لیکن افطار کے بعد بھی یہ سوچ کے کرنا کہ ایسا گناہ ہے جو کہ روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو افطار کے بعد بھی اس کا گناہ ہونا ختم وہ تو نہیں ہوگا نا، گناہ تو پھر بھی رہے گا. آداب کی ضرورت ہے. یہ آج سوشل میڈیا کی شکل میں چیزیں آج ہو رہی ہیں، خدا ہمیں اس کی بنیاد دے رہا ہے، ریشہ پکڑا رہا ہے ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں. اب آپ چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہوں، آپ خود اپنی ذاتی زندگی کے اندر ہوں، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے. اسی کا تیسرا فیز کیا ہے؟ دنیا میں اس وقت جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ بی بی سی کون چلا رہا ہے؟ سی این این کون چلا رہا ہے؟ فاکس کون چلا رہا ہے؟ یوٹیوب کا مالک کون؟ واٹس ایپ کا مالک کون؟ فیس بک کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاسق کی بات بغیر تحقیق کے مت مانو. اور ہم یہودیوں اور زائنسٹ، اسلام دشمن، دین دشمن، انسانیت دشمن لوگوں کو سورس ہمارا وہ ہے. کتنی تحقیق کی آپ نے آج تک؟ اب ناسا ہوگا تحقیقاتی ادارہ، لیکن اگر اس کو چلانے اور کھلانے اور پلانے والے سارے کے سارے بدترین زائنسٹ ہیں، تو جو بھی خبر دے آنکھیں بند کر کے مان لیں. جتنے بھی یہ ریسورسز ہیں، آغا جان ہمیں اور آپ کو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو چار خبریں سچی کبھی کبھار مجھے اور آپ کو دے دیتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری بحث ہے نا، یہ وار ہے، یہ جنگ ہے. وہ کچھ خبریں آپ کو صحیح دے کر اپنی جو وساقت آپ کے اور میرے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں، اس کا فیز کیا ہے؟ آپ کو اور دین مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ دین مجھ سے یہ کہہ رہا ہے فاسق، بغیر تحقیق کے. اب ہو سکتا ہے آپ سوچیں, آپ کہیں بھائی فاسق سچ بول سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ عام طور پر فسق کا تعلق سچ بولنے اور جھوٹ بولنے سے نہیں ہے. لہذا ایک نسبتاً متدین انسان جھوٹ بول سکتا ہے. یہ اپنی جگہ بحث ہے, کیا یہ جھوٹ بولنے سے عدالت جاتی ہے یا نہیں, لیکن جھوٹ بول دینا یہ فسق کا مصداق نہیں بناتا. فسق و فجور میں اور بہت ساری چیزیں, علنا دین کا انکار کرنا, علنا گناہوں کو انجام دینا, فسق کی جو کم ترین ڈیفینیشن ہے وہی ہے. اب بہت سارے متدین ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن اس کی رپورٹنگ ہی خراب ہوتی ہے, آبزرویشن ہی ضعیف ہوتی ہے اس کی. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. اس کے مقابلے پر ہو سکتا ہے, میرے اور آپ کے تجربے میں رہا بھی ہوگا, کہ بندہ مثلا شراب خوار ہے یا نشہ استعمال کرتا ہے, نماز علی اللیلہ نہیں پڑھتا, روزے علی اللیلہ, لیکن جھوٹ نہیں بولتا. مل جائیں گے نا ایسے لوگ یا نہیں؟ اب لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ جو آدمی فاسق ہے اس کو تحقیق کرو پروردگار. یہ کون سا اصول ہے؟ یہاں پہ مومنین سب سے زیادہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. عام طور پہ ہمیں تو روزانہ کے حساب سے یہ سننے کو ملتا ہے. میں بڑی تشویق کرتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی مومنین آپس میں کوشش کریں کہ آپس میں تجارت کو بڑھائیں, فروغ دیں, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں. اکثر جو بات سننے کو ملتی ہے اور ہمارے بھی تجربات کا الحمدللہ حصہ ہے کہ مومنین سے معاملہ کرو تو کہیں نہ کہیں چونا. ہم یہ کام کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ کام ہمارے زمانے کے امام اور ائمہ کے لیے باعث شرمندگی بنتا. تمہاری چوری, تمہاری رشوت خورانی, تمہارا حرام خوری, تمہارا جھوٹا ہونا, تمہارا بے ایمان وغیرہ وغیرہ ہونا, یہ تمہاری ذات تک نہیں رہے گا. اگر تمہاری پہچان شیعہ سے ہے تو تمہاری پہچان تمہاری ذات تک نہیں ہے, محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتی. اس پہچان کے ساتھ یا اعلان کر دو کہ نہیں ہوں میں شیعہ, تو جو مرضی کرنا ہے کرو, کرو اتنی جرات پیدا. لیکن اگر اپنے آپ کو, یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے ان اعمال کو تبدیل نہیں کر سکتا تو خدا کے لیے اپنے اوپر سے شیعہ کا ٹیگ ہٹاؤں تاکہ اہل بیت اطہار کم از کم میری وجہ سے بدنام تو نہ ہو. یہ ہم سب کو, آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب اس کے باوجود کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے, فاسق عمومی طور پہ سچا ہو سکتا ہے, لیکن دین کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, اگر فاسق لا رہا ہے تو تحقیق کرو. البتہ ہمارے پاس اور بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو ہمیں اور بہت ساری چیزیں لازمات ہیں. قرآن کی تفسیر اہل بیت اطہار نے کی ہے. صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لہذا نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, بڑا خوبصورت گفتگو ہے واقعا, معاشرے میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ اہل بیت اطہار حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. لہذا حکمت, ابھی نمبر یاد نہیں ہے مجھے, لیکن مفہوم یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر زمانہ خیر کا ہو اور کوئی شخص کسی کے اوپر بدگمانی کرے تو اس نے ظلم کیا. یعنی عام طور پر زمانہ خیر کا ہے, اچھا زمانہ ہے, اور آپ پھر بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کریں, یہ ظلم ہے. اور فرمایا کہ اگر زمانہ برا چل رہا ہو اور تم پھر بھی کسی کے بارے میں خوش گمانیاں کرو, خوش فہم رہو, تو تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا. اب ان اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ عام طور پر جوڑیں تو ایک کامن بیہیویئر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اگر اوور آل زمانہ برائی کا چل رہا ہے تو امام نے یہ نہیں کہا کہ اگر زمانہ برائی کا چل رہا ہے تو تم بدگمان ہو جاؤ, نہیں, کا خوش گمان مت رہنا. یہ بڑا لطیف سا نقطہ ہے, خوش گمان نہ ہی رہنا. مثلا زمانہ برائی کا چل رہا ہے اور سامنے والا مومن آدمی ہے, تب بھی خوش گمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بدگمانی بھی مت کرو لیکن ساتھ خوش گمانی. یعنی کیا مڈل راستہ کیا ہے؟ وہ جو آپ نے خوش گمانی میں عمل انجام دینا ہے اس سے پرہیز کرو. یہ سوچ کر کے مومن ہے تحقیق مت کرو, نہیں بھائی مومن سے معاملہ کرنے جا رہے ہو تو ایک دفعہ مارکیٹ سروے کر ضرور لو تاکہ تمہیں آئیڈیا ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اب یہ کام آپ کا بدگمانی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ اس ایکسٹرا خوش گمانی سے پرہیز ہے. تو زمانہ برا چل رہا ہے, ٹھیک ہے یہ مومن بھائی ہے, لیکن میں اپنے حصے کی ریسرچ کر کے جاؤں. اب آپ کی یہ ریسرچ یہ بدگمانی نہیں کہلائی, البتہ بدگمانی کسی بھی حالت میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ مومن سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن کے بارے میں پھر ایک ریلیکسیشن ہے, لیکن جب فاسق لا رہا ہے گرچہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہو تب بھی کیا کرو؟ فتبینوا, رد نہیں کرو لیکن کم از کم تحقیق ضرور کرو. لہذا اب کامن جو ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر, کیوں یہ ہوتا ہے جب ہم کوئی غلط چیز آگے فارورڈ کر دیتے ہیں تو اکثر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ندامت کا سامنا کرنا پڑتا. یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اب روزمرہ کی زندگی میں چیزیں پیش آ رہی ہیں. سب سے زیادہ اس ادب کی اگر آج کل کہیں ضرورت ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت تمہارے درمیان ہیں, فیکم تمہارے درمیان ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر یطیعکم پیغمبر اطاعت کرے تمہاری, اگر اب یہاں پر اطاعت سے کیا معنی ہے وہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. فی کثیر من الامر, کثیر امر میں, زیادہ باتوں میں تمہاری بات ماننے لگے, لعنتم حتمن تم مشکل میں سختی میں پڑ جاؤ. بہت خوبصورت آیت ہے, میں چونکہ آج کم ہے اگلا مرحلہ جو ہے اس کا وہ کلرز کروں گا, آج ایک بیس بنا لوں کل انشاءاللہ گفتگو کو پھر یہیں سے آگے بڑھاؤں. یہاں پر اطاعت سے مراد اطاعت شرعی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, اطاعت شرعی صرف خدا کی ہے. حتیٰ پیغمبر نے بھی جو اطاعت کرنی ہے ہم بھی پیغمبر کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ خدا نے حکم دیا. لہذا یہاں پر یطیع سے جو مراد اطاعت ہے وہ امر جائز, بظاہر جائز چیزوں میں, وہ جگہ جہاں مشورت کر کے بات کی جا سکتی ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے موارد میں مشورہ کرتے بھی تھے اور مشوروں کو قبول بھی کر لیا کرتے تھے. اب ایک دو مشوروں کو قبول کرنے کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں شاید یہ رہا ہو کہ بھائی جب پیغمبر بات مان لیتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ مشورہ دیں, اور پھر لازمات آدمی چاہتا بھی ہے کہ جب میں مشورہ دوں تو میری بات مانی جائے. مثلا حضرت سلیمان محمدی, انہوں نے جنگ خندق میں مشورہ دیا, ایک مطلب اسٹریٹجی کو کہ بھئی کیا کیا جائے, مدینہ میں رہ کے لڑا جائے, مدینہ سے باہر نکلا جائے, کیا کیا جائے, جنگ کی اسٹریٹجی کو پیغمبر نے اصحاب کے ساتھ ڈسکس کیا. اس میں حضرت سلیمان محمدی نے بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں فارس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خندق کھود دی جاتی ہے. بہرحال وہ سارے معاملات آپ کے ذہن میں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت سلیمان محمدی کے مشورے سے خندق کھودی ہے, تب بہت سارے اور دیگر اصحاب یا افراد یہ چاہتے ہوں گے کہ پیغمبر جب ہم مشورہ دے تو ہمارا مشورہ بھی مانے. یہاں پر جس اطاعت کی بات یا جس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ یہ والی اطاعت ہے، یعنی امور مباح اور جائز میں، کہ جہاں کوئی حکم شرعی نہیں ہے، انسانوں کے مشورے یا ان کی آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں ہونی ہیں۔ اب ان امور میں خدا کیا کہہ رہا ہے، تمہارے درمیان ہیں پیغمبر، اگر پیغمبر فی کثیر من الامر زیادہ تر باتوں میں تمہاری بات ماننے لگیں تو تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس کا معنی کیا ہے، کیوں مشکل میں پڑ جاؤ گے؟ بہت آسان سی بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا بہت ہے کہ میں ہوشیار ہوں، اور یہ ہم یہ معذرت کے ساتھ کہوں گے، یہ بھی ہمارے ہاں کامن بیہیویئر ہے۔ مثلاً مثال بات ہے، ابھی چونکہ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، لیکن مجھے پتہ یہ ہوتا ہے، ابھی مثلاً فرض کریں آپ کے یہاں کنسٹرکشن چل رہی ہے، ہر آدمی آ کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دے گا، اس کو ایسے کر لیتے، یہ ایسا ہوتا، اور اکثر ان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیا بھی جائے۔ ویسے اس کا بہترین اصول یہ ہونا چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ قبلہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس کا خرچہ بھی آپ دے دیں تو ہم کروا دیں گے۔ تو یہ اصول اگر بنا دیا جائے تو انشاءاللہ کوئی مشورہ دینے والا نہیں آئے۔ عام طور پہ یہ بس ہے، ہر آدمی مشورے کے میدان میں، اور بعض جگہوں پہ تو اچھا سب سے زیادہ بیچارہ دین ہے ویسے، اور دین بھی سب سے زیادہ بیچارہ، میں نے جو میری کم از کم آبزرویشن ہے اس میں، خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب بندے دفن کا جو معاملہ ہے، ہر آدمی ایسے مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہی فقیہ ہے، میت کو ایسے رکھو، میت کو یوں کر دو، اس کو ایسے لٹا دو، اس کو یہاں سے اتار دو، اس کو یوں کر دو، ہر آدمی بول رہا ہوتا ہے، عالم بیچارے سے کوئی پوچھ نہیں ہو رہا تو کھڑا ہوتا، اس کو رکھا ہوتا تلقین پڑھنے کے لیے خالی، بھائی جہاں اتنے آپ نے مشورے دے دیے تو تلقین بھی آپ ہی پڑھ دو بھائی۔ یہ جو آپ کر رہے ہو، آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے، کس کتاب پہ پڑھا، کہاں سے سیکھا، کس سے، کچھ نہیں، مشورہ ہر بندہ دے رہا ہو۔ خدا پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے، اگر تم نے ان کی باتیں ماننا شروع کر دیں یہ خود مشکل میں پڑ جائیں گے۔ مشورہ دینا بہت آسان ہے لیکن چیزوں کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حکایت سے آج کی بات ختم کروں گا، بہت کارآمد ہے میرے حساب سے۔ کہا کہ کسی مصور نے ایک شاہکار پینٹنگ تیار کی، اور اس نے سوچا کہ میں اپنے استاد کو دکھانے سے پہلے اس کو لے جا کر رکھتا ہوں چوک میں، اور پھر بعد میں اپنے استاد کو دکھاؤں گا۔ تو اس نے چوک پر رکھی اور نیچے اس کے جملہ لکھ دیا تصویر کے، کہ جہاں آپ کو غلطی نظر آئے نشاندہی فرمائے۔ ایک ہفتے بعد جب گیا تو دیکھا پوری تصویر نشانوں سے بھری ہوئی، بڑا اس کو افسوس ہوا بیچارے کو، لٹکا وہ منہ لے کے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا جی میں نے اپنے حساب سے ایک بڑی شاہکار تصویر بنائی تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو لگاؤں گا چوک میں اور لوگوں سے اپریسیشن لینے کے بعد پھر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس میں تو اتنی غلطیاں ہیں۔ استاد نے کہا لاؤ تصویر مجھے دکھاؤ، اس نے دکھایا، استاد باہر نشانوں کے باوجود بھی استاد سمجھ گیا کہ واقعی شاہکار بنایا اس نے۔ استاد نے کہا دوبارہ بناؤ، اس نے دوبارہ بنائی۔ استاد نے کہا جاؤ دوبارہ چوک پر، اس نے کہا کیسے رکھ دوں، اس نے کہا رکھو میں کہہ رہا ہوں، کہا لیکن نیچے جو کیپشن ہے وہ چینج کرنا ہے، کیپشن کیا لگانا ہے؟ کہا یہ مت لکھنا کہ غلطی کی نشاندہی کرے، کہا اس کے نیچے اب کیپشن یہ لگانا غلطی کی اصلاح فرما دیں، نشاندہی نہیں، کیا کر دیں، اصلاح فرما۔ کا کئی مہینے رکھی رہی، کوئی ایک بھی نشان اس کے اوپر۔ یہ ہمارے سوشل بیہیویئرس کے مسائل ہیں۔ ابھی میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ میرے درس میں کوئی غلطی تھی تو مثلاً اشارہ کر دیں تو شاید اگلے دن میرے اندر بھی ہمت نہ ہو یہاں پہ آ کے درس دینے کا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی قبلہ ذرا اصلاح بھی فرما دیجیے گا, ہمیں بھی مشورہ دینے والے بہت ہیں الحمدللہ. یہ سوشل بیہیویئر ہے ہمارا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان کام ہے. اب غلطیاں نکالنا تو کام ہی نہیں ہے. اب غلطی نکالنے پر آؤ تو ایک اور حکایت بھی, وہ بھی سنا دیتا ہوں, وہ بھی کارآمد ہی ہے. اس کو البتہ شیخ سعدی نے نقل کیا کہ ایک باپ اور بیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے نکلے تو گدا ساتھ تھا. اب دونوں ماں باپ بیٹا چل رہے ہیں, پیچھے گدا بھی آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہا کیسے بیوقوف آدمی ہے, سواری ہونے کے باوجود بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں, پر کوئی ایک بیٹھ جائے. باپ نے سوچا کہ چلو بات تو صحیح لگ رہی ہے, بیٹھ گیا. کچھ آگے دیر چلا تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھنا کیسا ظالم باپ ہے, بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے خود بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں, اتر گیا بیٹے کو بیٹھا دیا. کچھ اور دیر آگے چلا تو کچھ لوگوں نے کہا یار دیکھنا کیسا بے ادب بیٹا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو بوڑھے کو پیدل چلا رہا ہے. پر بوڑھے باپ کا کتنا وزن ہوگا, اس کو بھی ساتھ بیٹھا لے. یہ بات بھی صحیح ہے, دونوں بیٹھ جاتے ہیں. آگے چلے تو انہوں نے کہا دیکھنا کیسے ظالم لوگ ہیں, دو اتنے ہٹے کٹے مسٹنڈے ایک بیچارے گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے, ان کو تو چاہیے کہ گدھے کو اٹھا کے چلے. بھائی ہو سکتا ہے یہ بات بھی صحیح ہو. انہوں نے گدھے کو لٹایا ڈنڈے سے, اس کے پاؤں میں باندھے, دونوں نے ڈنڈے پہ گدھے کو اٹھایا, بےچارہ چیختا چلا رہا. پل پہ سے گزر رہے تھے, کچھ لوگوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار دیکھنا کیسے وحشی لوگ ہیں, یہ گدھے کے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں, اس سے تو اچھا ہے کہ اس کو دریا میں پھینک دیں. انہوں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو. پھینکنے کے بعد خیال آیا کہ اپنا ہی گدھا اپنے ہاتھ سے, بھیا آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے, دنیا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. لیکن دنیا کو بھی بیہیویئر اپنا سمجھا. اب دنیا کو چھوڑیا اپنے اور میری, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر حتمن مشورہ دیں, خاص طور پر وہ چیزیں کہ جو میرے اور آپ کا میدان نہیں ہے. آرکیٹیکٹ ہو نہیں, انجینئر ہو نہیں, تو مشورہ کیوں دے رہے ہو. ہر آدمی, ہاں یہاں پر مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے اور آپ اس کی طرف, لیکن اس چیز کو اس دائرے میں رکھیں, مشورے کو مشورے کی حد تک رکھیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر میری نہیں مانے گا تو میں بس ساتھ بھی نہیں ہوں, پھر خدا حافظ خود کرو. لہذا پورا کاروباری زندگی چلی ایسے رہے کہ بھائی اگر ہم پیسے دیں گے اس وقت جب ہماری سنی جائے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ہم بغیر, مطلب ہم یہ بیہیویئر ہے ہمارا, ہم پیسے کے زور پہ اپنی چلانا چاہتے ہیں. لہذا اب مسجد آپ کا کاروبار نہیں ہے, دین آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ غلطی سے ٹرسٹی بن گئے ہیں تو اب آپ آئیں گے مولانا صاحب کو بتانے کے لیے کہ کیا کرو. میں یہاں پہ پھر یہ نہیں کہہ رہا بھائی ہو سکتا مولانا بھی غلطی کرے, ہم بھی انسان ہیں, غلطی ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ کہ دین میں کہاں کب کیا کرنا ہے یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ہر بندہ آ کر یہ چاہے. اب یہ بات آپ غور کیجیے گا, خدا پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پیغمبر تمہاری بات ماننے لگے, ہر بات ماننے لگے, تم خود مشکل میں پڑو. یہ مسائل ہمارے ساتھ بھی عام زندگی میں موجود ہیں. بہت سارے علماء جب بعض مقامات پر آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے تو بھائی عالم دین ہے, وہ اس احاطے کو جانتا ہے, اسے علم ہے. لہذا خود پیغمبر کو بھی بہت ساری, پیغمبر کو آپ پیغمبر سمجھیں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نا کہ آپ کا اور میرا ہر مشورہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو, مصیبت. لہذا امر دو, مشورہ دو, اس کے بعد یہ توقع مت رکھو اگر تمہارے مشورے پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ ضروری نہیں ہے. نبی یا امام اس کی جو سائٹ ہے وہ اس سے بہت آگے ہوتی ہے جس کو ہم انسان درکار ہو. اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں قرآن سمجھنے, پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وارث قرآن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مسلمین جہان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، جہاں جہاں مومنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، کشمیر میں، غزہ و فلسطین میں، بارِ الٰہی ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص بارِ الٰہی دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، اور بالاخص اسرائیل اور امریکہ اور اس کے جتنے حامی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔